بس حضرت مولانا شاہ محمد اختر حکیم حکیم صاحب عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام, اس کا عنوان ہے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے, یہ دل وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور رضا کی خاطر ناجائز اور حرام تمناؤں کا خون کرتا ہے, اور اس طرح وہ اپنے اس دل کو محض اللہ کی رضا کے لیے تباہ کرتا ہے, تو پھر حق سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنا گھر بنا لیتے ہیں. ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب, حدیث پاک میں آیا اللہ کے کچھ برتن ہیں زمین میں اور وہ دل ہیں, اور دل میں جو پاک و صاف اور مزکا و مجلہ دل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں آتے اور سماتے ہیں. تو حضرت کے اس کلام کا عنوان ہے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے, تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے. تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے, تباہ ہو تیرا محرم غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے. اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے, میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے, کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو, کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. اور اللہ تبارک و تعالی حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ ہی کا یہ شعر ہے. میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے, میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے, کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو, کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. تباہ ہو کے جو دل تیرا محرم غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے, اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے. ہزار خون تمنا ہزار غم سے, ہزار خون تمنا ہزار غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے, دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. ہزار خون تمنا ہزار غم سے,
دل تباہ میں فرما روا عالم ہے مجھے اس عالم ست رنگ گوش کیا مطلب مجھے اس عالم ست رنگ گوش کیا مطلب میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے مجھے اس عالم ست رنگ سے کیا مطلب میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے اور خرد کے سامنے گرچہ صد ہزار عالم خرد کے سامنے گرچہ صد ہزار عالم نگاہ عشق میں نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے نگاہ عشق میں تیرا ہی ایک عالم ہے
حضرت کاغلہ شہر ہے کہ
جو آپ خوش ہے تو ہر سو بہار کا عالم جو آپ خوش ہے تو ہر سو بہار کا عالم اگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے وگل نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے جو آپ خوش ہے تو ہر سو بہار کا عالم وگل نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے اور جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا عالم ہے جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا عالم ہے نہیں تو اپنا بھی عالم تباہ و برہم ہے نہیں تو اپنا بھی عالم تباہ و برہم ہے یہ پوچھتا ہے میرے دل نے اب تیرا جلوہ یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے کدھر آرزو کا عالم ہے
حضرت کہے گے ایک شعر عجیب ہے فرماتے ہیں کہ
یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے کہاں ہے اور کدھر آرزو کا عالم ہے
اور حضرت کا نقطہ ہے کہ
نظام ہو شکا اختر اب خدا حافظ نظام ہو شکا اختر اب خدا حافظ ہماری روح کہیں ماورا ہماری روح کہیں ماورا عالم ہے ہماری روح کہیں ماورا عالم ہے
دنیا ہی میں رہتے ہوئے اگر ماورا عالم سے مناسبت ہو تو انشاءاللہ جس دن رخصت ہوں گے یہاں سے پھر خوشی خوشی جائیں گے خوشی خوشی رخصت ہوں گے انشاءاللہ
اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے مخلوق ہے اجلا کا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، مخلوق ہے اجلا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے، اور آتا ہے مجھے جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، کہ کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے، آتا ہے مجھے جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے، اور کچھ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے، جائیں گی کبھی آہے دل کی بالائے پلک تار شبری، جائیں گی کبھی آہے دل کی بالائے پلک تار شبری، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے، اور جب شمع محبت دل نے لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں جائیں گے، جب شمع محبت دل
محفل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب وہ پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں جائیں گے بلبل کو نہ تو کر اے نادا پابند سکوت و خاموشی بلبل کو نہ تو کر اے نادا پابند سکوت و خاموشی جب اس کو چمن یاد آئے گا نعرے بھی لبوں تک آئیں گے بلبل کو تو کر اے آدھا پابند سکوت و خاموشی جب اس کو چمن یاد آئے گا نعرے بھی لبوں تک آئیں گے جب اس کو چمن یاد آئے گا نعرے بھی لبوں تک آئیں گے بلبل کو نہ تو کر جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتڑی رہنے دو تم لاش کو غسل نہ دو بس خون میں لتڑے رہنے دو کل خون شہادت میں لترا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے کل خون شہادت میں لترا یہ جسم دکھلائیں گے اور اختر کو جو تم نے دولت ہم بخشی ہے بفیض تیرے ہدا اختر کو جو تم نے دولت ہم بخشی ہے بفیض تیرے ہدا امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درمان پائیں گے امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درمان پائیں گے اب عشق میں ان کے خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے اور آتا ہے مجھے نالوں میں مزا ایسا ہی دینا دا کنز نہ کر جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے رہوں روز و شب گرچہ باغ ارم میں، رہوں روز و شب گرچہ باغ ارم میں، وہ دونوں جہاد عموم کرم شگو ہر طرح کی نعم میں، عطا رفت اقلیم ہو ہر قدم میں، میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں، میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے، تو یہ ساری راحت کم از سم نہیں ہے، میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے، تو یہ ساری راحت کم از سم نہیں ہے، بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے، بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے، اے کیا بات حضرت فرما رہے ہیں، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے، یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے، ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے، کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے، اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے، یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے،
اور حضرت والا کا مقام عرفان آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ
تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری، تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہو میں ناری، محبت کی دل پر لگے ضرب کاری، محبت کی دل پر لگے ضرب کاری، میری کامیابی کی آ جائے باری، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بجز تیرے کوئی ہمارا
ہمارا نہیں ہے، یہ ہے عشق میں امتحان، کس بشر کا بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، پدر سے گئے جاز قلب و جگر کا، پسر سے جاز تسلیم سر کا، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے کہ جان سر بکف زیرے کہ وہ تبر گئے، بکو اے ملامت کوئی در بدل گئے، بشوق شہادت کوئی دار پر ہے، اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے، مجھے گھر دو عالم گوارا نہیں ہے، ملائک زخون شہیدان ملت محبت کی ہمت سے محر حیرت، کہاں تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت، ولے شاد باش جنون محبت، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے، اور بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر، مزا ان کو آیا جو اس سنگ گھر پر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کہو پر تمہارا نہیں ہے،
اور حضرت کا آخری شعر ہے،
جگا ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر، جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر، نہ ہرگز میرا سر غور غیر کا در، یہی ہے شب و روز فریاد اختر۔
مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سب کا دے ماشاء اللہ. بس میرے دل میں تیری محبت رہ گئے، 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 زندگی میری پابند سنت رہ گئے، زندگی میری پابند سنت رہ گئے، بس میرے دل میں تیری محبت 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 رہ گئے، زندگی میری پابند سنت رہ گئے، زندگی میری پابند سنت رہ گئے. میں جاگا بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میں جگہ بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میں جگہ بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہ گئے، میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہ گئے. میں جگہ بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میں جگہ بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہ گئے، میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہ گئے. بس میرے دل میں تیری محبت رہ گئے، بس میرے دل میں تیری محبت رہ گئے، بس میرے دل میں تیری محبت رہ گئے، زندگی میری پابند سنت رہ گئے، زندگی میری پابند سنت رہ گئے. سامنے ایسا خوف قیامت رہ گئے، سامنے ایسا خوف قیامت رہ گئے، سامنے ایسا خوف قیامت رہ گئے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہ گئے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہ گئے. سامنے ایسا خوف قیامت رہ گئے، سامنے ایسا خوف قیامت رہ گئے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہ گئی، سب گناہوں سے میری حفاظت رہ گئی. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہ گئے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہ گئی، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہ گئی، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہ گئی، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہ گئی، ساری دنیا گی سے مجھ کو نفرت رہ گئے، ساری دنیا گی سے مجھ کو نفرت رہ گئے، ساری دنیا گی سے مجھ کو نفرت رہ گئے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہ گئے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہ گئے. میرے دل میں تیرا درد الفت رہ گئے، میرے دل میں تیرا درد گلپت رہ گئے، میرے دل میں تیرا درد گلپت رہ گئے، میری دنیا گے گلپت سلامت رہ گئے، میری دنیا گے گلپت سلامت رہ گئے، میرے دل میں تیرا درد گلپت رہ گئے، میرے دل میں تیرا درد گلپت رہ گئے، میری دنیا گے گلپت سلامت رہ گئے، میری دنیا گے گلپت سلامت رہ گئے. میں جگا بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میں جگہ بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میں جگہ بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا اپنے اعمال پر گر ندامت رہے اپنے اعمال پر گر ندامت رہے عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا 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 اپنے اعمال پر گر ندامت رہے اپنے اعمال پر گر ندامت رہے تیری مرضی پہ ہر آرزو گو فدا تیری مرضی پہ ہر آرزو گو فدا تیری مرضی پہ ہر آرزو گو فدا اور دل میں بھی اس کی نہ کثرت رہے اور دل میں بھی اس کی نہ کثرت رہے تیری مرضی پہ گھر آرزو گو فدا تیری مرضی پہ گھر آرزو گو فدا تیری مرضی پہ گھر آرزو گو فدا اور دل میں بھی اس کی نہ کثرت رہے اور دل میں بھی اس کی نہ کثرت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میر بس دل میں درد محبت رہے میری دنیا کے گل پت سلامت رہے میری دنیا کے گل پت سلامت رہے میر بس دل میں درد محبت 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 رہے میری دنیا کے گل پت سلامت رہے میری دنیا کے گل پت سلامت رہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ بکتا ہے روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے میرے مولا میری استقامت رہے روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے میرے مولا میری استقامت رہے میں جگہ بھی رہوں جس فضا میں رہوں میں جگہ بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے
مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں سب کہہ دیں ماشاء اللہ
زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا زنجیر محبت میں تم کو جکڑ لوں گا زنجیر محبت میں تم کو جکڑ لوں گا بھاگو گے اگر مجھ سے بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا. جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشدہ و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. سب کہہ دیں ماشاءاللہ. دو جگہ کا مزہ اس کو حاصل نہیں دو جگہ کا مزہ اس کو حاصل نہیں دو جگہ کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا غامل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا غامل نہیں دو جگہ کا مزہ اس کو حاصل نہیں دو جگہ کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا غامل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا غامل لگی آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا آپ سب کا ماشاء اللہ آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ غم چاہنے کے تو قابل نہیں ورنہ غم چاہنے کے تو قابل نہیں آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا یہ کرم آپ کا یہ کرم آپ کا یہ کرم آپ کا آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ غم چاہنے کے تو قابل نہیں ورنہ غم چاہنے کے تو قابل نہیں صحبت اہل دل جس نے پاگی نہ کو صحبت اہل دل جس نے پاگی نہ ہو صحبت اہل دل جس نے پاگی نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں صحبت اہل دل جس نے پاگی نہ ہو صحبت اہل دل جس نے پاگی نہ ہو صحبت اہل دل جس نے پاگی نہ ہو اس کا غم غم نگی اس کا دل دل نگی اس کا غم غم نگی اس کا دل دل نگی جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو ہو کے منزل بھی وہ میری منزل دگی ہو کے منزل بھی وہ میری منزل دگی جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو ہو کے منزل بھی وہ میری منزل لگی ہو کے منزل بھی وہ میری منزل لگی یہ جو اشعار پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں یہ مرشد نواب مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. سب کہہ دیں ماشاء اللہ. غیر حق سے لگا تا گجو اپنا دل غیر حق سے لگا تا گجو اپنا دل غیر حق سے لگا تا گجو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل لگی تیری الفت کے غم کا وہ حامل لگی غیر حق سے لگا تا گجو اپنا دل غیر حق سے لگا تا گجو اپنا دل غیر حق سے لگا تا گجو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل لگی تیری الفت کے غم کا وہ حامل لگی آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نگی کوئی لیلا نگی کوئی محمل نگی کوئی لیلا نگی کوئی محمل نگی حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع ہے. کہہ رہا ہے یہ اختر بانگے دوہل کہہ رہا ہے یہ اختر بانگے دوہل کہہ رہا ہے یہ اختر بانگے دوہل بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں کہہ رہا ہے یہ اختر بانگے دوہل کہہ رہا ہے یہ اختر بانگے دوہل کہہ رہا ہے یہ اختر بانگے دوہل بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں صحبت اہل دل جس نے پاگی نہ ہو 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 اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں
یہ سرو صاحب جو ابھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھ رہے تھے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے. اس سے دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. بیوی بچے پیسے کا ہونا، کار بنگلہ وغیرہ، دنیا اس کو نہیں کہتے، بلکہ دنیا اللہ تعالیٰ سے غفلت کا نام ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بدن. ایک ہی مصرے میں سوال بھی ہے اور اسی میں جواب بھی ہے کہ دنیا کیا ہے. دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غفلت کا نام ہے دنیا. جو شخص اللہ سے غافل ہے، یعنی جس شخص کا کاروبار یا بیوی بچے یا اس کی جو بھی دنیاوی نعمتیں ہیں، وہ اللہ سے اس کو دور کر دیں، غافل کر دیں. جیسے مثال کے طور پہ بیوی بچوں میں مشغول ہے یا کاروبار میں مشغول ہے، اذان ہو گئی اب اس کو فرصت نہیں ہے، وہ بیوی بچوں ہی میں مشغول ہے یا کاروبار میں مشغول ہے، تو یہ دنیا ہے. اگر یہ بیوی بچوں کو فوراً چھوڑ دیتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذان کی آواز سنتے تھے تو کأنہ لم یعرفنا، وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں. تو اگر تو اس کے دل میں اللہ تعالی کی ایسی محبت ہے کہ یہ اپنے کاروبار اور اپنی بیوی بچوں کی محبت اور دوسری اشیاء اور نعمتوں کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتا ہے، لاکھ اس کے پاس سلطنت ہی کیوں نہ ہو، بادشاہت ہو، لیکن اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، تو یہ دنیا نہیں ہے. اس کا یہ کاروبار، اس کی بادشاہت، اس کے بیوی بچے، پھر یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ خالص دین ہے. اگر یہ اپنی ان نعمتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتا ہے، اللہ کے حکم پر لبیک کہتا ہے، اور خصوصاً جہاں نافرمانی کا موقع آتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا، اس سے یہ پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، تو پھر یہ دنیا دار نہیں ہے. تو اس سے دنیا سے مراد یہ ہے. یہ خزائن معرفت و محبت جو ملفوظات کا مجموعہ ہے میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمان حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، آج سے تقریباً 50 برس پہلے کے ملفوظات، ان کو نقل کیا ہمارے مرشد محبوب مرشد ثانی سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مصلحی مربی محسنی صدیق وقت حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. تکلیف اور بیماری میں شکایت کا سبب خود کو بے قصور سمجھنا ہے. ایک انگریزی کالج کے طالب علم جو کسی بیماری میں مبتلا تھے، وہ آئے اور کہا کہ یہ بیماری بھی تو اللہ نے دی ہے، حالانکہ میں کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا، کسی کا نقصان نہیں کرتا، سب کا بھلا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی مبتلا ہوں. ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بن آدم خطاء، تمام بنی آدم خطاکار ہیں، تم سب خطاکار ہو. اس ایک جملہ مبارک میں پوری امت مخاطب ہے، مع صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی اس میں وہ بندے بھی شامل ہیں جو کسی مقام ولایت پر فائز ہو چکے ہیں، اور صحابہ سے بڑا ولی کون ہوگا، وہ بھی مخاطب ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز کے استغفار فرماتے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، عبادت کی ہے، نعوذ باللہ کوئی گناہ نہیں کیا، اور نبی تو گناہ کر بھی نہیں سکتا، معصوم ہوتا ہے، فرشتے اس کی عصمت کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے بعد معافی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے، کیونکہ آپ کی عظمت کے پیش نظر آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہوا. اور ایک ہمارا حال ہے کہ ہزاروں نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت فرض کر لیجئے کہ حشر ہو رہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ دنیا میں رہ کر ہماری محبت کا حق ادا کیا تھا، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کیا تھا؟ دین سے دوری کا سبب ماحول نہیں قلت طلب ہے. دین سے دوری کا سبب ماحول نہیں قلت طلب ہے. پھر اس نے کہا کہ ہمارا ماحول ہی ایسا ہے کہ ہمیں دین کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں کہ دین کیا ہے. ارشاد فرمایا کیا اللہ کے سامنے یہ عذر چل سکتا ہے کہ صاحب ہمیں خبر ہی نہ تھی؟ کیا اتنی خبر آپ کو نہیں ہے کہ اللہ تعالی موجود ہیں؟ پھر اگر دل میں تڑپ ہو اور آخرت پر یقین ہو اور اللہ کی عظمت دل میں ہو تو آدمی خود تلاش کرتا پھرے. جس چیز کو ہم اپنے لیے نفع بخش خیال کرتے ہیں اس کے لیے کیسی کیسی محنتیں کرتے ہیں. آپ جو یہ کتابیں لیے پھرتے ہیں تو کیوں؟ اسی لیے تو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایم اے کر لیا تو زندگی سنور جائے گی. اس لیے دن رات محنت کرتے ہیں، دماغ کھپاتے ہیں، اور جو اس مضمون سند کا ماہر ہے اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں. اسی طرح اگر اللہ کی طلب ہے تو کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ وقت نکالنا پڑے گا، اور دین کو بھی کسی دین والے سے سیکھنا پڑے گا. میاں وجہ یہ ہے کہ دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں. اگر یہ فکر پیدا ہو جائے تو خود عقل آ جائے گی کہ آخرت کیسے بنتی ہے. خود تدبیریں سوچو گے جیسے دنیا کی عقل آ گئی ہے. سمندر کسی نے نہ دیکھا ہو لیکن سن لیا ہے کہ سمندر ہے تو طالب خود تلاش کرتا ہے، اپنے قدم اٹھا کر بس تک لے گیا، ٹکٹ خریدے گا، بس کا نمبر معلوم کرے گا. تو سمندر کے لیے خود اتنی محنت کی، دین کے لیے چاہتے ہیں کہ کچھ محنت نہ کرنی پڑے. حالانکہ دنیا کا حاصل کرنا مشکل ہے، دین کا حصول آسان ہے. نماز میں ایک سجدہ کرنے میں کیا محنت کرنی پڑتی ہے؟ ساری زمین مسجد بنا دی گئی کہ جہاں چاہو سجدہ کرو اور سلطنت کا لطف حاصل کرو. یہ سلطنت عام کر دی گئی لیکن ہم پھر بھی دین کو ہوا سمجھتے ہیں اور دنیا کے لیے ماہرین فنون کے پاس بھاگے پھرتے ہیں. روزانہ یا ہفتہ یا مہینے میں کسی دن اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی توفیق نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ بیماری اس لیے نہیں دی جاتی کہ تم پلنگ پر پڑ جاؤ یا پریشان ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالی ظالم نہیں ہے. فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، بلکہ بیماری اور پریشانی اس لیے دیتے ہیں کہ غفلت سے باز آ جاؤ، دل کا زنگ دور ہو اور مجبور ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ. حزن و غم بوجہ شفقت اور محبت کے ہیں، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، انتقام یا ایذا کے لیے نہیں ہوتے. اور دنیا کے مصائب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے پاس آ جاؤ. ایک یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر چاروں طرف سے تیر آ رہے ہوں تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے پوچھ کر بتاؤں گا. وحی آئی کہ اس سے کہہ دو کہ تیر چلانے والے کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے. خواجہ صاحب کا شعر فرماتے ہیں بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہن شہاں ہے. اللہ تعالی بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہن شہاں ہے، اسی کے زیر قدم اماں ہے بس اور کوئی مفر نہیں. اسی کے زیر قدم اماں ہے بس اور کوئی مفر نہیں ہے. آخر خود سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ تو احتیاج سے پاک ہیں، اگر ساری دنیا کافر ہو جائے تو ان کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی، اور ساری دنیا مومن ہو جائے تو ذرہ برابر ان کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. کفر و نافرمانی میں تمہارا اپنا نقصان ہے، اطاعت اور فرما بداری میں ہمارا اپنا نفع ہے. کسی حکیم یا ڈاکٹر کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب انہوں نے پیسے بنانے کے لیے مجھے ایسی دوا دی کہ مجھے فائدہ نہ ہوا، مرض کو طول دے دیا. یہ بات بندوں کے لیے تو ٹھیک ہو سکتی ہے کہ بندوں کو احتیاج ہے، غرض ہے اپنے فائدے کے لیے، وہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم سے نہ کوئی غرض ہے نہ احتیاج ہے کہ صاحب اپنی فلاں غرض اور احتیاج کے لیے ہمیں یہ مصیبت دی. حالانکہ معلوم ہو چکا کہ ان کی ذات پاک اور ان کی سلطنت ہماری اطاعت و نافرمانی سے بے نیاز ہے. بس یہ بیماری وغیرہ ہمارے ہی نفع کے لیے، ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے کہ بندہ ہماری طرف رجوع کرے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، ورنہ اگر کھانا پینا اور ہگنے موتنے ہی کو مقصد بنا لیا تو پھر انسان میں اور کتے اور جانور میں کیا فرق رہا؟ آدمی اگر اپنی زندگی کا مقصد نہیں پہچانتا تو کتے اور جانور اور تمام موجودات بلکہ ان سے بھی ذلیل اور بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اگر پاؤ بھر کھاتے ہیں تو بھینس 20 سیر کھاتی ہے، اگر آپ آدھا سیر ہگتے ہیں تو ہاتھی 10 سیر ہگتا ہے، آدمی اگر 3 منٹ صحبت کرتے ہیں تو کتا گھنٹوں صحبت کرتا ہے، اسی طرح سوٹ بوٹ پہن کر اور پیڈ لگا کر اگر کندھوں کو اونچا کر کے چلتے ہو تو پہاڑ تم سے زیادہ بلند ہیں، اگر اپنی جلد کی چمک اور سفیدی کو باعث فوقیت سمجھتے ہو تو شمس و قمر تم سے زیادہ روشن ہیں، سبحان اللہ۔ غرض اس معیار پر تو انسان تمام موجودات سے ذلیل ہے، بظاہر سب موجودات سے تو انسان چھوٹا ہے، لیکن کس چیز نے اسے ممتاز کیا ہے؟ وہ دین، احکام شریعت، جس کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ و دریا، زمین و آسمان پر پیش کیا تو بوجہ عاجزی ڈر کر اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اس بار کو اٹھا لیا۔ پس اگر انسان اس امانت کی قدر نہیں کرتا تو جانور اور کتے سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر عقل و فہم ہے اور جانور اس سے خالی ہے، اور دین تو نعمت ہے۔ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ہم نعمت کو زحمت سمجھتے ہیں، اگر شریعت بدنگاہی سے منع کرتی ہے تو یہ نعمت ہے، کیونکہ بدنگاہی سے عشق پیدا ہوگا، پھر معشوق کی گلی میں جائے گا اور پھر جوتے پڑ جاتے ہیں، تو بدنگاہی سے اگر اللہ تعالی نے منع کیا تو ہمیں جوتے کھانے سے بچایا، تو یہ نعمت ہے یا زحمت؟ اسی طرح اگر چوری سے منع کیا تو تمہارا ہاتھ کٹنے سے اور مخلوق میں رسوا ہونے سے بچایا، چور کی کیا کوئی عزت کرتا ہے؟ پھر خود سوچو کہ یہ نعمت ہے یا زحمت۔ اسی طرح زنا سے منع کیا تو اولاد کے نطفوں کی حفاظت کی کہ اولاد تمہاری رہے اور خون کی محبت قائم رہے اور بڑھاپے میں اولاد کام آئے، ورنہ جہاں زنا عام ہو گیا وہاں دیکھ لو کہ کیا حال ہے۔ برطانیہ میں بوڑھے ماں باپ کے لیے یتیم خانے بنا دیے گئے آبادی سے دور، یہ اسی وجہ سے ہے کہ زنا اتنا عام ہو گیا کہ آپس کی محبت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، برطانیہ میں ایک دفعہ میرا ہاسپٹل جانا ہوا، وہاں کے تو یہیں کے پاکستان کے ایک بڑے وزیر جو سابق وزیر تھے ان کا علاج ہو رہا تھا، تو میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا میزبان نے مجھ سے کہا کہ عیادت کے لیے جانا ہے، تم فارغ ہو تو چلے چلو، میں بھی گیا۔ جب میں نے دیکھا تو بستر پہ پڑے ہوئے تھے اور پیشاب کی نالی ان کے لگی ہوئی اور سانس کی نالی ان کے لگی ہوئی اور معلوم نہیں کیا کیا امراض ان کو تھے، بالکل پیرالائز ہوئے ہوئے تھے۔ تو ان کو جانتے تھے میرے میزبان کو، تو ان کو دیکھتے رونے لگے، تو کہنے لگے کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے کسی طرح نکال لو۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے دو جوان بیٹے جو وہیں پڑھے لکھے بڑے ہوئے برطانیہ میں، وہ ہفتے میں ایک بار مشکل سے وزٹ کو آتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ وہ ان کو، والدین کی تو وہاں ہاسپٹل میں خدمت بھی نہیں کرنے دیتے، کیونکہ تھوڑی دیر کو ملنے دیتے ہیں بس، اس کے بعد سارا مریض جو ہے وہ ہاسپٹل کے عملے کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ رونے لگے، کہنے لگے کہ میری اولاد بھی مجھے اب نہیں پوچھتی، آ کے کبھی کبھار وہ آ جاتے ہیں ملنے کے لیے، اور میں یہاں پڑھا ہوں، اور کہنے لگے کہ مجھے یہاں ہر چیز میسر ہے، مجھے میں ابھی گھنٹی کا بٹن دباؤں تو مجھے جو چیز چاہیے ہوگی فوراً مجھے لا کے دے دیں گے، لیکن مجھے یہاں میرے مناسبت کا کوئی دل نہیں ملتا جس سے میں اپنے دل کی بات کروں۔ تو میرے سامنے کہنے لگے کہ یا تو مجھے گولی مار دو یا پھر مجھے یہاں سے نکال لو، ایسی حالت ہو گئی۔ اور یہ تو اپنے پاکستانی کا حال ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا تو حال اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم الی آخر کی تفسیر۔ پھر ان صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے قلوب پر مہر لگا دی، اب وہ ہدایت نہیں پا سکتے، تو ان کافروں کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ ان پر تو مہر لگ چکی ہے۔ ارشاد فرمایا، جو لوگ ترجمہ کسی عالم اللہ والے سے سمجھ کر نہیں پڑھتے وہ اسی لیے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری، بہت اہم بات ہے، یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ یہی سکھلایا کہ جب ترجمہ قرآن پڑھو تو پہلے اپنے شیخ سے، اپنے کسی عالم اللہ والے سے پوچھ کر کہ کس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھو. تو فرمایا کہ لوگ اسی لیے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ کچھ کا کچھ سمجھ جاتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم پڑھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی ظالم ہیں. جہاں یہ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اس کے کئی سپاروں کے بعد اس آیت کی تشریح فرما دی کہ ہم نے مہر کیوں لگائی. فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ ہم نے مہر لگا دی ان کے قلوب پر ان کے کفر کی وجہ سے. انہوں نے دین کی نعمت کو زحمت سمجھا اور نافرمانی اور سرکشی اختیار کی اور منمانی زندگی گزاری اور طے کر لیا. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں ایمان لانا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے ان کی صلاحیت ہدایت ختم ہو گئی اور ان کے قلوب پر مہر لگا دی گئی کہ جاؤ اب ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ خود تم نے طے کیا کہ ہم اسی طرح سرکشی اور نافرمانی کرتے رہیں گے، اس وجہ سے محروم کر دیے گئے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کا لڑکا حد سے زیادہ نافرمان ہو، باپ چاہتا ہے کہ وہ فرما بردار ہو جائے، لیکن جب اس کی نافرمانیاں حد سے گزر گئیں تو باپ کہتا ہے کہ تمہیں جائیداد کی وراثت سے محروم کرتا ہوں. تو کیا باپ نے اس پر ظلم کیا؟ بس اگر باپ ظلم نہیں کر سکتا تو کیا اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتے ہیں؟ وہ تو ظلم سے پاک ہیں. اور ان کی سابقہ نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے قلوب کو محروم کر دیا گیا. یہی تفسیر ہے اس آیت کی. اٹھارہ شوال المکرم 1389 ہجری مطابق 28 دسمبر 1969، ولایت کے اعلیٰ ترین مقام سے روکنے کا شیطانی حربہ. ولایت کے اعلیٰ ترین مقام سے روکنے کا شیطانی حربہ. احقر راقم الحروف، یعنی ہمارے حضرت والا مرشد ثانی رحمت اللہ علیہ، حالت قبض تاری تھی اور مایوسی کی کیفیت تھی کہ میرے اعمال تو بڑے خراب ہیں، میں اللہ سے قرب اور ولایت خاصہ کیسے مانگوں؟ فرمایا کہ اللہ سے ولایت کا اعلیٰ ترین مقام صدیقیت مانگو، کہ اے اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت سے ایک ذرہ مجھے بھی عطا فرما دیجیے. اپنی صلاحیت پر نظر نہ کرو، اللہ کے فضل و رحمت پر نظر رکھو کہ وہ فضل فرماتے ہیں تو خود صلاحیت پیدا فرما دیتے ہیں، وہ صلاحیت کے محتاج نہیں. شیطان ایسے وقت میں جب یہ دیکھتا ہے کہ اس مانگنے کی بدولت کہیں یہ کسی اعلیٰ مقام ولایت پر فائز نہ ہو جائے، تو وہ دعا کے وقت عمل کو سامنے کر دیتا ہے کہ تیرے اعمال تو ایسے ہیں، ایسے ایسے اعمال ہیں، تو نے گناہوں سے اپنے قلب کی صلاحیت ہی تباہ کر دی، اب تو کسی مقام ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا. تو سمجھ لو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ اس بندے کو حق تعالی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور اس کی ولایت کو میں روک نہیں سکتا، تو چاہتا ہے کہ ولایت مل جائے لیکن گھٹیا درجے کی. حضرت نے فرمایا شیطان جو ہے بڑا چالاک ہے، وہ بعض اوقات چھوٹی چیز میں پھنسا دیتا ہے، بڑی چیز سے محروم کر دیتا ہے. تو گھٹیا درجے کی ولایت کے لیے اس نے قبول کر لیا کہ ولایت گھٹیا درجے کی مل جائے، اعلیٰ درجے کی ولایت سے محروم رہے. جیسے کسی کو نوکری مل رہی ہو تو حاسد چاہتا ہے کہ چلو اگر نوکری مل ہی رہی ہے، 500 روپے کی ملے، 1000 روپے ماہانہ کی نہ ملے، اس کی تدبیر کرتا ہے. ایسے ہی شیطان اعلیٰ درجے کی ولایت سے محروم کرنے کے لیے یہ تدبیر کرتا ہے کہ بوقت دعا اس کے اعمال سامنے کر دیتا ہے کہ تو نے ایسے ایسے برے کام کیے ہیں، کس منہ سے اتنی اعلیٰ بات مانگ رہا ہے، تیرا دل تو تباہ ہو چکا ہے، اب اس مقام صدیقیت کے قابل ہی نہیں رہا، اس لیے ایسی دعا مانگنے سے کیا فائدہ، چھوٹا منہ بڑی بات. تو سمجھنا چاہیے کہ یہ مثال دنیا کی ہے. دنیا کے معاملات میں ہمارا منہ چھوٹا اور بات بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے بڑی سے بڑی بات بھی چھوٹی سے چھوٹی ہے. سبحان اللہ کے لیے بڑی سے بڑی بات بھی چھوٹی سے چھوٹی ہے. اور یہ خیال کہ گناہوں سے ہماری صلاحیت ختم ہو گئی اور دل تباہ ہو چکا ہے، یہ وسوسہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی ہمارے تباہ شدہ دل کی تشکیل و تعمیر پر قادر نہیں. بے شک گناہوں سے دل بالکل تباہ ہو گیا ہے، لیکن حق تعالی اس کی اثر نو تشکیل پر قادر ہیں کہ وہ اس کو اپنے اعلیٰ ترین قرب کے قابل بنانے پر پوری قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جباریت ہے جس کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا. ہم لوگ ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑتے ہیں تو گرہ رہ جاتی ہے، وہ ایسا جوڑتے ہیں کہ گرہ بھی نہیں رہتی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کبھی شکستہ ہی نہ تھا۔ اس لیے گناہوں سے ختم شدہ صلاحیت اور تباہ شدہ دل کو وہ ایسا جوڑ سکتے ہیں کہ جیسے یہ کبھی تباہ ہی نہ ہوا تھا اور کبھی گناہ ہی نہ کیا تھا۔ اگر نجاست یہ کہنے لگے کہ میرے اندر تو کوئی صلاحیت ہی نہیں، میں کیا مانگوں، تو یہ اس کی حماقت ہے۔ حق تعالیٰ کا آفتاب کرم اپنی شعاؤں کو اس نجاست سے نہیں ہٹاتا، اس کی شعائیں نجاست سے پلید نہیں ہوتی، وہ نجاست سے اعراض نہیں کرتا کہ میری شعائیں پاک چیزوں پر پڑیں ناپاک پر نہ پڑیں۔ آفتاب کی شعائیں اسی نجاست کو سبزہ اور نور بنا دیتی ہیں، یعنی اپلا جو گوبر کا بناتے ہیں تنور میں نور ہو جاتا ہے اور کھاد سے سبزہ اگ جاتا ہے، یعنی گوبر کی کھاد بنتی ہے اور اس سے جو ہے طرح طرح کے پھول اور پھل اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ اب کوئی اس سبزہ زار اور گلزار کو یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے تو پاخانہ تھا یا اس نجاست میں کوئی صلاحیت تھی؟ بس حق تعالیٰ سے مایوسی کی کوئی صورت نہیں ہے، ان کا کرم عام ہے، بس مانگتا رہے کہ اے آفتاب کرم اپنی کرم کی ایک شعاع اس عبد عاصی پر بھی ڈال دیجئے، اے بحر کرم اپنے کرم کا ایک قطرہ اس گناہگار کو بھی عطا فرما دیجئے، اے خالق بہار کائنات ہمارے خزاں رسیدہ دل، یعنی گناہوں سے خزاں رسیدہ دل کو اپنی نسیم بہار قرب سے زندہ فرما دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اے بحر کرم اپنے کرم کا ایک قطرہ اس گناہگار کو بھی عطا فرما دیجئے، اے خالق بہار کائنات ہمارے خزاں رسیدہ دل، یعنی گناہوں سے خزاں رسیدہ دل کو اپنی نسیم بہار قرب سے زندہ فرما دیجئے، اور اپنی صفت جباریت کا ایک پرتو میرے قلب کی تباہ شدہ صلاحیت پر بھی ڈال دیجئے۔ اے اللہ اس دل کو اپنی محبت کے قابل بنا دیجئے، یعنی تمام اخلاق رذیلہ سے پاک فرما دیجئے۔ وہی دل اللہ کے پیار کے قابل ہوتا ہے جس میں کوئی خلق رذیلہ نہیں رہتا۔ تو ہم ایک ایک خلق کا نام کہاں تک لیں، اس ایک جملے میں تمام اخلاق رذیلہ سے نجات کی دعا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یوں بھی مانگے کہ اے اللہ آپ نے فرمایا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی اس آیت پاک کا صدقہ کہ مجھے اس من میں شامل فرما لیجئے، آپ کا یہ من تو دونوں عالم اور جو کچھ ان میں ہے سب کے لیے کافی ہے۔ من یشاء کے اندر اللہ تعالی آپ کی اس آیت پاک کا صدقہ کہ مجھے اس من میں شامل فرما لیجئے، آپ کا یہ من تو دونوں عالم اور جو کچھ ان میں ہے سب کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے مجھے بھی اپنی طرف جذب فرما لیجئے، اور جس کو آپ جذب فرماتے ہیں وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا، اور آپ کے دست و بازو جس کو اپنی طرف کھینچیں گے پھر شیطان اور نفس ساری دنیا بھی اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہے تو آپ کے دست و بازو کے مقابلے میں کوئی اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ مجذوب مردود نہیں ہوتا، شیطان صرف سالے کے محض تھا، اللہ تعالی نے اس کو اپنی طرف جذب نہ فرمایا تھا، اس وجہ سے مردود ہو گیا، اس لیے سلوک کے ساتھ جذب ہونا ضروری ہے۔ بعد تقریر کے احقر سے فرمایا کہ حوصلہ پیدا ہوا، مایوسی دور ہوئی۔ فرمایا کہ اس تقریر کے بعد جس کو حق تعالی اپنا بنانا چاہیں گے تو اسے اپنے قرب کا اعلیٰ ترین مقام مانگنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور جس کو یہ توفیق نہیں ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ اس کو میاں اپنا نہیں بنانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو، حاضرین کو بھی غائبین کو بھی اپنا بنا لے، جذب فرما لے۔ اور مقام صدیقیت نہیں دینا چاہتے، شیطان اعمال دکھا کر دعا مانگنے سے روکتا ہے اور مایوس کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، یہ در حقیقت حضرت نے جو فرما رہے ہیں کہ میں سمجھوں گا کہ اس کو میاں اپنا نہیں بنانا چاہتے، در حقیقت حضرت یہ ہمیں مایوسی سے دور لے جا رہے ہیں، امیدوں کے آفتاب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا نہ بنانا چاہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ کی طرف سے تخت و تاج تقسیم ہو رہا ہو کہ جس کا جی چاہے لے لے، تو کوئی چمار اس وقت شاہ کی خدمت میں اپنی چماریت پیش کر دے کہ کیونکہ میں چمار ہوں اس وجہ سے تخت و تاج نہیں لے سکتا، میں تخت و تاج کے قابل نہیں ہوں، تو شاہ یہی کہے گا کہ اچھا جا چمار ہی بنا رہے، ہم نے تو ہر خاص و عام کے لیے اعلان کر دیا تھا کہ جس کا جی چاہے لوٹ لے، ہماری نعمت عام ہو رہی ہے، تو ایسے وقت اپنی صلاحیت پر نظر کرنا نعمت کی ناقدری ہے۔ اسی میں یہ ادب بھی ہے کہ شیخ جب کسی کو عام تقسیم کر رہا ہو کوئی چیز یا کوئی بھی نعمت عام لٹا رہا ہو تو فوراً دوڑ کر اس کو لینا چاہیے۔ یہ در حقیقت شیخ کی تربیت یہی تربیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی خوب قدر کرنی چاہیے اور اس سے بڑی بڑی چیزیں مانگنی چاہیے۔ اور بادشاہ کی قدرت کاملہ پر خفیف ہونے کا گمان لازم آتا ہے کہ اس پر قادر نہیں کہ بروں کو بھی اپنا بنا لے، ایسے وقت اپنی صلاحیت پر نظر کرنا نعمت کی ناقدری ہے۔ اور بادشاہ کی قدرت کاملہ پر خفیف ہونے کا گمان لازم آتا ہے کہ وہ اس پر قادر نہیں کہ بروں کو بھی اپنا بنا لے، پس حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کسی کی صلاحیت کی محتاج نہیں ہے، مانگنے والا چاہیے، انہوں نے اپنی نعمت کو ہر خاص و عام کے لیے عام کر دیا۔ بلطف آن کے وقفے عام کر دی، جہاں را دعوت اسلام کر دی۔ اس تقریر کے بعد نعمت کے عام ہونے کا یقین آ جانا چاہیے، ورنہ محروم رہو گے، اور فوراً دعا مانگنی شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ جب نعمت تقسیم ہو رہی ہو اس وقت اس کے حصول میں سستی کرنا نعمت کی بے قدری ہے، بلکہ نعمت کی جھلک دیکھتے ہی دوڑ کر کے لے لینا چاہیے، جس سے حق تعالیٰ خوش ہوں کہ بندہ ہماری نعمتوں کا حریص ہے۔ جیسے بھوکے کو کوئی ٹکڑا دکھاوے تو کیسا دوڑ کر جائے گا، اللہ کی نعمتوں کو سن کر بندے کا یہی حال ہونا چاہیے، ورنہ لازم آئے گا کہ وہ نعمت کا حریص نہیں ہے۔ اس لیے خوب گڑ گڑا کر یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، حضرت صدیق اکبر کی صدیقیت سے ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ معلوم ہے وہ ذرہ کیا ہوگا، اس کی وسعت کی تھا نہیں، وہ ایسا ذرہ ہے، اس دعا کا معمول بنا لینا چاہیے۔ قوتوں میں ضعف کے بعد بھی عبادت کا پورا اجر ملتا ہے۔ ایک بوڑھے صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، ضعف کے باعث اب نہ زیادہ تلاوت ہوتی ہے نہ ذکر، جیسے پہلے کرتا تھا اب نہیں ہوتا، افسوس ہوتا ہے کہ اب مجھے کیا ثواب اور قرب ملے گا۔ ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے میں قوتوں کے زوال پر بھی مزدور کو وہی مزدوری ملتی ہے، اگرچہ پہلے ایک من وزن اٹھاتا تھا اب 10 سیر اٹھاتا ہے، اس عطا میں کمی نہیں آتی، کیونکہ دینے والا نہیں بدلتا۔ ہماری قوتوں میں تغیر آتا ہے، اللہ تعالی کی ذات متغیر نہیں ہوتی، اس لیے قوتوں میں ضعف کے بعد اگر پہلے سا ذکر و تلاوت نہیں ہوتی تو بھی پورا اجر ملے گا۔ غیر اللہ سے دل کی حفاظت کا ایک وظیفہ۔ ہندوستان سے ایک رئیس مہمان آئے ہوئے تھے تو حضرت والا نے احقر راقم الحروف سے فرمایا کہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب کوئی امیر مہمان ہو تو یا مغنی پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا مغنی پڑھتے رہو تاکہ دل ان کی امیری اور مال کی طرف مائل نہ ہو۔ بیت اللہ کا مزہ اور خصوصی انوار و برکات کس کو حاصل ہوتے ہیں؟ حج کا موقع ہے، بہت بڑا موقع مضمون ہے۔ ارشاد فرمایا جس کا دل بیت اللہ ہوتا ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اس کو ہی بیت اللہ کا مزہ آتا ہے۔ ارشاد فرمایا جس کا دل بیت اللہ ہوتا ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اس کو ہی بیت اللہ میں مزہ آتا ہے، اس کو بیت اللہ میں انوار و برکات نظر آتے ہیں۔ ایسا شخص آفاق عالم میں کہیں بھی ہو تو ہر وقت باخدا رہتا ہے۔ دل کے بیت اللہ ہونے سے مراد ہے جو دل ہر وقت باخدا رہتا ہے، اور جس کا دل بیت اللہ نہیں اس کو بیت اللہ میں بھی کچھ نظر نہیں آتا، اس کو خصوصی انوار و برکات حاصل نہیں ہوتے۔ میں نے ایسے شخص بھی دیکھے ہیں کہ حرم کے اندر سگریٹ پی رہے ہیں، طواف نہیں کیا جاتا، مکہ میں ایسے پھر رہے ہیں جیسے سیاحت پر آئے ہوں، خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں، ملتزم پر ہیں، لیکن رونا نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دل کی آنکھیں نہیں بنائی. اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ صاحب نسبت ہو کر حج کو جائے تو حج کا مزہ ہے. آج کل ایک نیا سلسلہ چل گیا کہ وہاں جو ہے لوگ اپنے موبائل کیمروں سے وہاں کے نقش و نگار اور تعمیرات کی وہ تصویریں لیتے ہیں, اور جو صاحب بیت ہے اس سے غافل ہو گئے. گئے تھے جس کے لیے, وہ تو دل میں ہے ہی نہیں, نقش و نگار کی تصویریں بن رہی ہیں اور دوسروں کی دیکھا دیکھی. ہمارے یہاں کے بھائی بھی اور حتی ساری دنیا کے لوگ اسی کام میں مشغول ہو گئے. روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کی جالیوں کی تصویریں لے رہے ہیں, آیات کی تصویریں لے رہے ہیں. یہاں روضہ اقدس ہے اور یہاں تصاویر بن رہی ہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے گئے, وہ حضرت فرماتے تھے کہ اگر آپ کسی کے وہاں مہمان جائیں اور اس مہمان کو دیکھنے کے بجائے, اس سے ملنے کے بجائے, اس کے گھر کی تصویریں لینا شروع کر دیں تو کیسا رہے گا, اس کو کیسا لگے گا, وہ کیسا ناراض ہوگا کہ یہ مجھ سے ملنے آیا ہے یا میرا گھر دیکھنے آیا ہے. تو اس چیز سے بہت پرہیز کریں, دوسروں کی دیکھا دیکھی وہاں کوئی کام نہ کریں. قرب کا مدار اعمال اختیاریہ پر ہے, اعمال غیر اختیاریہ پر نہیں. یہ بھی بہت اہم مضمون ہے. اکثر ان چیزوں سے پھر شیطان مایوس کر دیتا ہے. قرب کا مدار اعمال اختیاریہ پر ہے, اعمال غیر اختیاریہ پر نہیں. رونے سے مراد ہے کہ رونے والوں کا سا منہ بھی نہیں بنا رہے تھے, کیونکہ رونا تو ایک فعل غیر اختیاری ہے, لیکن رونے والوں کی شکل بنا لینا اختیاری ہے. اور قرب اعمال اختیاریہ پر موقوف ہے, یعنی جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے, اللہ تعالیٰ کا قرب اسی پر موقوف ہے. جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں, وہ اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ بھی نہیں ہوگی. فرمایا کہ التباکی کل باقی, بتکلف رونے والا بھی رونے والا ہی ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ جس کو رونا نہ آئے وہ قرب سے محروم ہے, اس کو دین کی سمجھ نہیں, بلکہ وہ شخص محرف دین ہے, کیونکہ ایسا شخص اعمال غیر اختیاریہ کو قرب کا موقوف علیہ بتا رہا ہے, حالانکہ جس کو رونا نہیں آتا اس کا دل روتا ہے کہ ہائے مجھے رونا نہیں آ رہا. یہ افسوس ہی دل کا رونا ہے. اس کو حاجی صاحب فرماتے ہیں, روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر, روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. ایک شخص خوب رو رہا ہے لیکن دل میں عجب و کبر پیدا ہو گیا کہ آج میرا درجہ فلاں شخص سے بڑھ گیا ہوگا کیونکہ میں خوب رو رہا ہوں, اور دوسرے شخص کو رونا نہیں آیا. اس شخص کا دل رو رہا ہے کہ ہائے مجھے رونا بھی نہیں آتا, فلاں شخص مجھ سے اچھا ہے, کیسا رو رہا ہے. یہاں نہ رونے والا قرب اعلیٰ پر فائز ہے اور رونے والا قرب اسفل پر, یعنی جو رو رہا ہے لیکن دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں آج خوب رو رہا ہوں تو میرا مقام بڑھ گیا ہوگا, وہ رونے والا جو ہے وہ اس کے مقابلے میں قرب اسفل یعنی اس کمتر درجے کا ہے. لہذا اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرب اعمال اختیاری پر موقوف ہے, یعنی رونا آنا اختیاری نہیں ہے, یہ دل کا عمل ہے اور دل پر انسان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. اس لیے اگر رونا نہیں آتا لیکن اگر وہ رونے والی شکل بنا دے تو اس کا بھی کام بن جائے گا, رونے والوں میں شمار ہوگا. تو فرمایا کہ قرب اعمال اختیاری پر موقوف ہے, اعمال غیر اختیاریہ کو اس میں دخل نہیں. ارشاد فرمایا کہ شیطان بڑا چالباز ہے, یہ طرح طرح سے راستہ مارتا ہے. گناہ کرنے سے پہلے گناہ کو چھوٹا دکھاتا ہے تاکہ آدمی گناہ کر لے, اور گناہ کے بعد گناہ کو بڑا دکھاتا ہے. بڑا دکھا کر اللہ تعالیٰ سے مایوس کرتا ہے کہ آدمی گناہ کر کے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں رو نہ سکے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رونے سے اس کو پہلے سے زیادہ قرب نصیب ہو جائے گا. اس لیے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو اور سجدہ گاہ کو آنسوؤں سے تر کر دو. حضرت فرماتے تھے, گناہ ہونا اور ہے, گناہ کرنا اور ہے. گناہ کرو مت, جان لڑا دو گناہ سے بچنے کے لیے, اپنی پوری جان لڑا دو. پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو پھر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو اور سجدہ گاہ کو آنسوؤں سے تر کر دو. اگر آدمی بار بار جسم میں نجاست لگا لے اور سمندر کے قریب اس لیے نہ جائے کہ شرم آتی ہے کہ سمندر بھی کیا کہے گا کہ یہ بار بار نجاست لگاتا ہے. کیا اس کے بار بار نجاست کیا اس کے بار بار نجاست لگا کر آنے سے سمندر پر اس نجاست کا کوئی اثر پڑے گا؟ سمندر تو یہی کہے گا کہ آ تو صحیح, ہماری ایک موج تیری ساری نجاستوں کو دھونے کے لیے کافی ہے اور ہمارے اوپر تیری نجاستوں کا کوئی اثر نہ پڑے گا. سمندر مخلوق ہے, مخلوق میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کو کیوں محدود سمجھتے ہو؟ اس لیے کیسا ہی گناہ ہو جائے کبھی حق تعالیٰ سے مایوس نہ ہونا چاہیے, بس توبہ و استغفار کر کے پاک ہو جاؤ. ہاں, جو لوگ سمندر سے دور ہیں وہ خطرے میں ہیں کہ ان کی نجاست کبھی دور نہ ہوگی. احقر کے ایک شعر پر, ہمارے مرشد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر حضرت والا کی کیف انگیز تشریح. احقر راقم الحروف کے اس شعر کو سن کر حضرت والا پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی. پورا کلام ہے حضرت کا, اس کا ایک شعر ہے. اب رگے جاں دے رہی ہے دعوت دارو رسن, اب رگے جاں دے رہی ہے دعوت دارو رسن, آ رہی ہے جان میں خوشبو جانانا مجھے, آ رہی ہے جان میں خوشبو جانانا مجھے. بہت دیر تک بڑی رقت اور درد کے ساتھ اس شعر کو گنگناتے رہے, پھر فرمایا کہ حضرت محمد حسین الہ آبادی کی جان نکل گئی تھی ایک شعر پر, بڑا خطرناک شعر کہا ہے آپ نے. فرمایا کہ شاید آپ کو بھی شعر کہتے وقت اس کا احساس نہ ہوا ہو کہ دار پر رگے جان ہی دبائی جاتی ہے. رگے جان کا دار و رسن کو دعوت دینا کیا معنی خیز ہے اور لطف انگیز ہے. مراد ہے کہ جان اللہ کے راستے کی ہر مشکل اٹھانے کو تیار ہے. صلی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والقدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیں.